أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ آخری رکوع ہے سورہ یوسف کا. اس میں کچھ اصولی باتیں ہیں, وعظ ہے, نصیحت ہے, حکمت کی باتیں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے پچھلے رکوع. فرمایا وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں, یمرون علیہا, جن پر سے گزر ہوتا ہے ان کا, وہم عنہا معرضون, اور وہ ان سے اعراض کرتے ہیں, ادھر دھیان نہیں دیتے. اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. یہ مظاہر فطرت جو ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور خلاقی کی نشانیاں ہیں کہ ان کو دیکھو اور ان کے پردوں میں چھپی ہوئی اصل حقیقت, وہ کہ جو ان سب کو چلا رہا ہے, جو اس پورے کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے, یہ چاند ستارے جس نے پیدا کیے ہیں, جس کے تابع, جس کے حکم کے تابع ہیں, اس تک پہنچو, توحید تک رسائی حاصل کرو. لیکن یہ اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے نظر جاتے ہیں. اسی طریقے سے آیات قرآنی ہیں, ان میں اللہ کی نشانیاں ہیں. پھر قرآن مجید جس طریقے سے واقعات بیان کرتا ہے اس میں بہت سبق آموزی ہے, عبرت کے پہلو ہیں. اللہ کی قدرت کی اور اللہ کے اعلیٰ کی نشائن قدیر ہونے کے بہت سے ثبوت ہیں, نشانیاں ہیں جو ملتی ہیں. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے, انسان نے اپنی توجہ کی ہے مادے پر, میٹر پر, اس کائنات پر کہ جو مادی ہے, حسی ہے, اور اپنی آنکھیں بند رکھی ہیں دانستہ طور پر کہ اس سے بیونڈ کوئی حقیقت ہے جو ان کے پیچھے ہے, اس سے ہم نے آنکھیں خود بند کر دی. دانستہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, تو خود پابندی لگا لی انسان نے کہ خام خام ان بحثوں میں پڑیں گے نہیں, اس لیے کہ فلسفہ وہ اختیار کر لیا کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں سکتے. تو اس بات کی دنیا سے ہم کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لہٰذا اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے بھی ہیں, لیکن جو اس سے حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو رہا, کیونکہ شعوری طور پر انہوں نے اپنی اس آنکھ کو بند کر دیا. تو یہ اس دجالی فتنے کا اور اس دجالی تہذیب کا ایک بہت ہی تاریخ پہلو ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری سائنسی ترقی جو ہے وہ انسان کی تباہی اور بربادی کا سامان اور موجب بن گئی. تو وَقَيْجِمْ مِنْ آیَتِمْ فِي سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں, یمرون علیہا, جن پر سے ان کا گزر ہوتا ہے, وہم عنہا معرضون, اور وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون, اور اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتی ہے کسی نہ کسی نوع. ایک ہی آیت بھی بہت ہی چونکا دینے والی ہے, یہ اللہ پر ایمان بھی ہے اور ساتھ ساتھ شرک بھی ہو رہا ہے. ایک درجے میں یہ معاملہ مشرکین عرب کا بھی تھا, اللہ کو مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اے نبی ان سے پوچھیے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا, کہیں گے اللہ نے. لیکن اس کے بعد اللہ کو ماننے کے بعد اب شریک بھی ٹھہرا رہے ہیں, کچھ اور بھی بااختیار ہستیاں ہیں. اسی طریقے سے یہ سلسلہ آگے بھی چل رہا ہے, ہمارے اندر بھی وہ لوگ موجود ہیں, ہمارے اندر بھی وہ شرک کی آلائش موجود ہے. یہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس میں بڑی اچھی بات لکھی ہے, کسی نے اخبار اور رحبان کو خدائی کے اختیارات دے دیے, جیسے یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اس درجے پہ بٹھا دیا جو اللہ کا مقام ہونا چاہیے. حلال حرام کرنے کا فیصلہ بھی ہے وہ اللہ کو ہے, وہ اللہ کی طرف سے کوئی دلیل لاؤ, کوئی آیت لاؤ, تورات اور انجیل میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ پوپ نے جس کو کہہ دیا حلال ہے وہ حلال ہے, جس کو کہہ دیا حرام ہے وہ حرام ہے, اس کو خدائی اختیارات کہاں سے آ گئے. یہ بھی ایک شرک ہے, اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور شرک ہے. بہت سے تازیہ پرستی، قبر پرستی، پیر پرستی کے خس و خاشات سے توحید کے صاف چشمے کو مقدر کر رہے ہیں. یہ بھی جو ہے یہ جو پرستیاں ہم نے پالی ہوئی ہیں، پیر پرستی، قبر پرستی، جو کہہ دیا پیر صاحب نے، وہ جو شعر ہے بڑا پیارا فارسی کا کہ بمبئی سجادہ رنگی کل غرض پیر مغاں گویا. پیر صاحب اگر کہیں، پیر مغاں اگر یہ کہیں کہ اپنے جانماز کو شراب میں ڈبو دو تو ٹھیک ہے، پیر صاحب اس کے حکمت کو جانتے ہیں، تمہیں آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرنا چاہیے. یعنی خلاف شریعت باتیں بھی جو ہمارے مذہبی رہنما کرتے ہیں اور ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلے جائیں کہ انہوں نے چونکہ کہہ دی ہے، یہ آپ پیش کیجیے دلیل قرآن و سنت سے جو آپ بات کہہ رہے ہیں. اللہ پر ایمان کا تقاضا تو یہ ہے، وہ ان کو آپ نے وہ مقام دے دیا ہے کہ جو وہ کہیں آنکھیں بند کر کے ان کی بات مان لی جائے. تو یہ سب چیزیں بھی، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر نفس پرستی، ریاکاری، ریاکاری کو حضور نے شرک قرار دیا. من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا کہ لوگوں میں میرا ڈھنڈوڑا پک جائے، شہرت ہو جائے، حاتم طائی کی اولاد ہے، یہ سب شرک کی قسمیں ہیں، ریاکاری بھی شرک ہے. تو آپ سوچئے کہ شرک سے خود کو محفوظ رکھنا پورے طور پر کوئی آسان کام نہیں. وما اکثر الناس ولو حرصت بالمؤمنین، اور یہاں پر الفاظ یہ ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت کسی نہ کسی نوع کے شرک کے اندر ملوث ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم کے بارے میں بار بار الفاظ آتے ہیں وما کان من المشرکین، وہ شرک کی ہر آلائش سے پاک تھا. تو یہ بہت اہم ہے، ہم یہ نہ سمجھے کہ بس ہم مسلمان ہیں تو ہمارا اور شرک کا کیا تعلق ہے. جائزہ لینا چاہیے کہیں شرک کی آلودگی کسی اعتبار سے ہمارے عقیدے میں کہیں عمل میں تو نہیں آتی. قل هذه سبیلی افامنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب اللہ، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ آ جائے ان کے پاس آفت، اللہ کے عذاب کی کوئی آفت ان پر آ پڑے، او تأتيهم ساعة، یا قیامت ہی آ جائے ان پر بختتاً اچانک، وهم لا يشعرون، اور انہیں اس کا شعور تک نہ ہو، اللہ کی پکڑ سے نچنت ہیں، بے خوف. قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعنی، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ توحید کا راستہ، اور میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، على وجه البصیرة، میں خود بھی اس رستے پر چل رہا ہوں بصیرت کے ساتھ، اس کو پوری طرح سمجھ کر، غور کر کے، اس عقل کو استعمال کر کے اور ایک نتیجے پر پہنچا ہوں، اندھیرے میں تعلق سویا نہیں مار رہا، کوئی اندھی تکلیف نہیں کر رہا، انا وہ من اتبعنی، میں خود بھی اعلیٰ وزیر بصیرت اس راستے پر ہوں اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی اعلیٰ وزیر بصیرت اس راستے پر. سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور پاک ہے اللہ اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے. لیکن یہاں پھر حضور سے کروایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی کو رسول بنا کر مگر وہ سب کے سب رجال تھے، مرد تھے، کہ جن کی طرف ہم وہی کرتے رہے ہیں بستی والوں میں سے. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا وہ سیر نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں ہیں زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تو وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، پچھلی اقوام کے ساتھ کیا گزری. ولدار الآخرۃ ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا فلا تعقلون، اور جو آخرت کا گھر ہے وہی بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کریں. اور کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، اگر اپنی عقل بھی استعمال کرو تو ایک وہ ابدی زندگی اور ایک یہ عارضی اور ناپائیدار سی زندگی. تم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہو کہ یہ تین چار سال چھ سال جو ہیں وہ اپنی محنت کر لو، تمہارا کیریئر بن جائے گا، اس وقت جو ہے اپنی آرام، اپنی تفریح، اپنا کھیل کود، اس کو ایک طرف رکھو، کرو محنت دن رات ایک کرو، یہ پانچ چھ سال ہیں، کوئی اسپیشلائزیشن کر لو، کوئی اچھی کوئی کسی مقام پر پہنچ جاؤ، تو پھر آگے تمہارا ہی دور ہے، کیریئر ہے، مستقبل ہے. اصل مستقبل جو ہے اس کو بھولے ہوئے، اسی کو قیاس کر لو کہ اس حقیر چند روزہ ناپائیدار ہے یقینی زندگی کو اگر انسان اس کی خاطر اور ابدی زندگی کا خسارہ برداشت کر لے تو اس سے بڑی بے عقلی کوئی ہو سکتی. تو دار الآخرہ وہ آخرت کا گھر جو اصل گھر ہے وہ بہترین ہے, وہی اصل آپشن ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقویٰ اختیار کریں. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل, یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگتے ہیں, وظنوا انہم قد کذبوا, اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا, جاءہم نصرنا, تب آتی ہے ہماری مدد, فنجی من نشاء, تو ہم بچا لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں, ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين, اور ڈالا نہیں جا سکتا ہمارا عذاب ظالم قوم سے, مجرم قوم سے, گناہگار قوم سے. یعنی جو عذاب آتا ہے بالکل آخر میں اتمام حجت, رسول بھی مایوس ہو گئے, اپنی قوم سے بھی مایوس ہو گئے, اور وہ بھی اس میں جو ہے شکوک شک میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں اللہ کا عذاب آنا ہے کہ نہیں آنا, کس درجے جو ہے وہ معاملہ جب پہنچ جاتا ہے اپنی کلائمیکس کو. وظنوا انهم قد كذبوا, رسول تو مایوس ہوئے اصل میں اپنی قوم سے, اور قوم جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم سے جھوٹ کہا گیا تھا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا, پکڑ آ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, قیامت آنے والی ہے, سب کچھ نہیں. تب اللہ کی مدد آتی, بنو جی امن نشا غلام وقت باسنا قوم المجرمین, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب, یقیناً ان لوگوں کے قصے سرگزشت میں اولو الالباب کے لیے, سمجھداروں کے لیے عبرت کا بڑا سامان موجود ہے. یہ جو حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کا ہم نے قصہ پڑھا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر امن فرماتا ہے, اور پھر ایک نبی کا معاملہ کہ ایک طرف غم اور المیہ بھی انتہا کو پہنچا ہوا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے. ان کے لیے ایک کے بعد دوسری آزمائش, دوسری کے بعد تیسری, ایک بیٹا, دوسرا بیٹا, تیسرا بیٹا, اور کتنی طویل وہ ٹریجڈی ان کی جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے, اور پھر اللہ نے کیسی مدد کی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے تمام معاملات پر پوری طرح با اختیار ہے, اور وہ اپنے بندوں کی مدد پر قادر ہے, اور وہ اپنے نیک بندوں کی کس طرح دستگیری فرماتا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے درجہ بدرجہ کہاں تک پہنچایا. تو سبق آموزی کے بے شمار اس میں پہلو ہیں ان واقعات میں, رسولوں اور انبیاء کے حالات میں. ما کان حدیث یفترا, یہ کوئی خود گھڑی ہوئی بات نہیں ہے کہ بے بنیاد اپنے پاس سے بنا لی, کوئی افسانہ نہیں ہے. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ, بلکہ تصدیق ہے اس چیز کی جو پہلے سے موجود ہے. یہ واقعہ تورات میں بھی آپ کو ملے گا, پرانی کتابوں میں بھی, قرآن مجید نے اس کی جو صحیح اس کی تفصیلات ہیں وہ یہاں پر بیان کر دی. اب جو اس سے ٹکرائے ان سے ان سابقہ کتابوں میں, ظاہر بات ہے کہ وہ کل عدم ہو جائے, جو اس کے مطابق ہے وہ صحیح. وہ تفصیل کل شیء, اور یہ ہر چیز کی تفصیل ہے, بیان ہے. وہ ہدم و رحمت القوم یؤمنون, اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ سورۃ الرعد ہے. الف لام میم را, تلک آیات الکتاب. اس سورت کا اپنا ایک انداز ہے, ایک اپنا رزم ہے, ایک اپنا سٹائل. میں تلک آیات الکتاب, یہ آیات ہیں کتاب کی. والذی انزل الیک من ربک الحق, اور اے نبی جو کچھ نازل کیا گیا آپ پر آپ کے رب کی جانب سے وہ حق ہے, یقینی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر لوگ جو ہے نہیں مانتے, نہ مانے, لیکن جو کچھ ہے یہ حق ہے, سراپا حق. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها, اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ایسے ستونوں کے کہ جنہیں تم دیکھ سکتے. یہ سب پورے جو ہیں سورج چاند ستارے اور سیارے, یہ اپنی اپنی جگہ قائم ہیں, ان کو تھامنے کے لیے کوئی حصی ستون تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے, غیر مری ایک نظام ہے ان کو تھامنے کا. تو یہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے, وہ کشش ثقل ہے یا کوئی اور سسٹم جو اللہ نے بنایا ہے. ثم استوى على العرش, پھر وہ متمکن ہوا عرش پر, تخت حکومت پر. وسخر الشمس والقمر, اور سورج اور چاند کو تو اس نے کام میں لگا دیا, ان کے ذمے کچھ وہ کوئی ڈیوٹی ہے جو اسائن کی گئی ہے انہیں, وہ ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں. کلوں میں اس لیے بھی اگر مسمہ, ہر ایک گردش پہ لگا ہوا ہے ایک وقت معین کے لیے. یدبر الامر وہی تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی، یفصل الایات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اور تدبیر امر کا جو بہت ہی خوبصورت اظہار ہے وہ اس واقعے میں ہے اکثر القصص میں، کہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی کس انداز سے چلتی ہے اور کیسے وہ اپنے اس جو بھی فیصلہ ہے اس پر وہ قدرت رکھتا ہے کہ اسی کو بروئے کار لائے، تو ہر معاملہ جو ہے وہ اس کے اختیار میں ہے، کنٹرول میں. یفصل الایات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اور وہ ظاہر کرتا ہے اپنی نشانیاں اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرو، وہ دن آ کر رہے گا. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وہی ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو اور بنائے اس کے اندر رواسی بوجھ لنگر، وانہارا اور ندی نادے دریا. یہ پہاڑوں کو قرآن کہتا ہے کہ یہ لنگر ہے جس سے زمین کو سٹیبل کیا گیا ہے، بیلنس کیا گیا ہے، اور یہ لنگر کا کام کرتے ہیں جیسے میخیں ٹھوک دی جاتی ہیں. وَبِلْكُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور تمام پھلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں دو دو قسمیں، یعنی نر اور مادہ. بعض میں تو بعض پھلوں میں تو یہ چیز بہت نمایاں ہے، جیسے کھجور ہے، پپیتا ہے، یہاں تک کہ سیب ہے، اس میں نر کے پودے الگ ہوتے ہیں مادہ الگ ہے. تو یہ نر و مادہ کا معاملہ جو ہے وہ ثمرات میں بھی ہے، پھلوں میں بھی ہے. یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، رات کے روشن چہرے پر رات کا سیاہ لبادہ اڑا دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً ان سب باتوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہوں، دھیان دیتے ہوں ان چیزوں پر. وفی الارض قطع متجاورات، زمین میں مختلف قطعات ہیں اور متجاور ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک زرخیز ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک پیچ آ جاتا ہے، بالکل نکمی زمین ہے، بنجر ہے، پھر ایک اور پیچ ہے. وجنات من اعناب وزرع ونخیل، اور باغات ہیں انگور کے اور کھیت ہیں اور کھجورے ہیں. سنوان وغیر سنوان، ان میں وہ درخت بھی ہیں جن کی جڑیں ملی ہوتی ہیں، جیسے کھجور کا درخت ہے اس کی جڑ سے ہی نیا پودا پھوٹتا ہے، کیلے کا پودا بھی جو ہے اسی جڑ سے وہاں ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھوٹتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جن کی جڑیں الگ الگ ہوتی ہیں. یسقا بماء واحد، سب کو سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے، لیکن ونفضل بعضها علی بعض فی الاکل، ہم بڑھا دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر پیداوار کے اعتبار سے. ایک ہی پانی مل رہا ہے لیکن ایک کھیت کی پیداوار زیادہ ہے، ایک کی کم ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو عقل کا استعمال کریں. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اور اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہے تو ان کے قول پر تعجب کرو، جو یہ بات کہتے ہیں مشرکین. وہ کیا کہتے ہیں؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے بالکل مٹی، یعنی زمین میں دفن ہونے کے بعد سب کچھ گل سڑ جائے گا، مٹی میں مل کر ہماری باڈی بھی مٹی بن جائے گی، تو کیا پھر ہمیں ایک نئی خلقت میں اٹھایا جائے گا؟ یہ بات وہ کہتے تھے کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، نا قابل فہم ہے، انہونی، ہیہات ہیہات لما توعدون. تو فرمایا کہ یہ بات یہ نہیں ہے قابل تعجب. تعجب تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہر طرف دیکھ رہے ہیں، جس رب نے پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. تو وہی تعجب فاجب قوم، تو تعجب کرنا ہی ہے تو ان کی اس بات پر تعجب کرو جو یہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ پیدا کر دے. اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی قدرت کا انکار کرتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گردنوں میں توق ہوں گے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ جہنمی ہیں، یہی ہیں جو جہنم والے ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور پھر رہیں گے اسی میں ہمیشہ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور اے نبی، یہ آپ سے جلدی مانگتے ہیں برائی کو بھلائی سے پہلے. یہ وہی بات ہے جو کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب، تنگ آ گئے ہیں، بہت ہو گئی. تو یہ مانگ رہے ہیں برائی، سیئہ، ایک مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں. وَقَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِمُ الرَّسُولَاتِ، حالانکہ ان سے پہلے بھی عذاب کی بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں. یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا ہوا تھا قوم نوح کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، آل فرعون کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ، یہ مثالیں ان کے سامنے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، تو یقیناً تیرا رب بہت مغفرت فرمانے والا ہے لوگوں پر، لوگوں کی ان کے ظلم کے باوجود بھی. اللہ تعالیٰ درگزر بھی فرماتا ہے، کوئی اللہ سے معافی طلب کرے اللہ معاف بھی کر دیتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً تیرے رب کا عذاب بھی بہت سخت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر کوئی نشانی، کوئی حصی معجزہ ان کے رب کی جانب سے. پھر وہی مطالبہ، انما انا منذر ولکل قوم ہاد، اے نبی آپ تو بس، انما انت منذر، آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، انذار کرنے والے ہیں، وارن کر دینے والے ہیں. ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی حادی ہے، رہنما ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے ہر قوم نے کسی نہ کسی کو بھیجا ہے. تو یہ مطالبہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، آپ کا کام بس خبردار کرنا تھا، اب باقی یہ اپنے جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کے خود ذمہ دار. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ اٹھاتی ہے ہر مادہ، یعنی جو حمل ہوتا ہے اللہ کے علم ہے. وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو رحم سکڑتے ہیں اور جو پھیلتے اور بڑھتے ہیں وہ سب اللہ کے علم ہے. وکل شیء عنده بمقدار، اور اللہ کے پاس ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ ہے، اندازے کے مطابق ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب اور شہادہ کا، چھپی باتوں کا اور ظاہری باتوں کا. الکبیر المتعال، وہ بڑا ہے سب سے اور بہت بلند و برتر ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، تم میں سے برابر ہے کہ جو کوئی چپکے سے کوئی بات کہے یا بلند آوازی سے کچھ کہے. ومن ہوا مستقفل باللیل، اور وہ کہ جو چھپ رہا ہے رات کی تاریکی میں. وسارب بالنہار، اور وہ کہ جو پھرتا ہے گلیوں میں دن کی اوقات میں، جو نقل و حرکت تم کرتے ہو دن میں، اور جو رات کو انسان چھپتا ہے اور چھپ کر جو کچھ کرتا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں. کوئی بلند آوازی سے کوئی بات کرے، کوئی دلی دل میں کرے، سب اللہ کے لیے برابر ہیں. اللہ یکساں طور پر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے پہرے دار ہیں انسانوں کے سامنے بھی اور ان کے پیچھے بھی. یحفظونہ من امر اللہ، اور وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. فرشتے ہیں جو انسان کو بچاتے ہیں موت سے، اس کے موت کے آنے سے پہلے، مختلف بیماریوں سے بھی، حادثات سے بھی. وہ پہرے دار اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود بدل نہ دیں اس کو کہ جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کے جیوں میں ہے. اللہ اگر کسی قوم پر احسان کرے تو اس احسان کو برقرار رکھتا ہے، اس کو نہیں بدلتا بدحالی میں، جب تک کہ وہ خود اپنے اندر اگر ان کے بگاڑ پیدا ہو جائے، ان کی نیتیں خراب ہو جائیں، ان کے عقیدے میں خطور آ جائے، تو پھر یہ ہے کہ پھر حالات بدل دیے جاتے ہیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں برائی کا ارادہ کر لے، عذاب بھیجنے کا ارادہ کر لے. فلا مرد له، تو کوئی نہیں کہ جو اسے ڈال سکے. وما لهم من دونه من وال، اور ان کے لیے کوئی اللہ کے سوا نہیں ہے مددگار، کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی کی مدد کو نہیں آ سکتا. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، وہی ہے کہ جو دکھاتا ہے تمہیں بجلیاں، برق، یہ جو بجلی چمکتی ہے بادلوں میں. خوفا وطمعا، جو خوف بھی پیدا کرتی ہے اور امید بھی دلاتی ہے. جب بجلی چمک رہی ہو تو ایک تو امید بھی ہوتی ہے کہ چلو بارش برسے گی، ہماری فصلوں کے لیے بہتر ہے، اور خوف بھی ہے کہ کہیں یہ بجلی آ پڑے جو گڑگڑاہٹ شدید ہوتی ہے تو پھر اس سے جو نقصان ہوگا. تو دونوں کی قسم کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں. وینشئ السحاب الثقال، اور وہی ابھارتا ہے، اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو، وہ جو بارش برسانے والے بادل ہیں. ویسبح الرعد بحمده، اور جو بجلی کی کڑک ہے وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ بادلوں کی اپنی تسبیح و تحمید ہے. والملائکۃ، اور تمام فرشتے بھی اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. من خیفتہ، اس کی ہیبت سے. ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء، اور وہ بھیجتا ہے بجلی کے کڑکے اور پھر وہ ڈالتا ہے انہیں جس پر چاہتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، وہ ہے بھی کہ نہیں ہے، ہے تو کیا ہے، اکیلا ہے، دو ہیں، دو ہیں، چار ہیں، کون اس کے ساتھ ہیں، شریک ہیں، وہ انہیں بحثوں میں. وہ ہوا شدید المحاد، حالانکہ وہ زبردست قوت والا ہے. لہو دعوت الحق، اسی کا پکارنا حق ہے. والذین یدعون من دونہ، اور وہ جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، پکارنا تو اللہ کو چاہیے، سب اختیار کا مالک وہ ہے، لیکن اللہ کے سوا جنہیں اور یہ پکارتے ہیں، جنہیں سمجھتے ہیں مشکل کشا، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی کچھ بھی داد رسی نہیں کر سکتے، ان کی کوئی بات جو ہے وہ قبول، کوئی دعا قبول نہیں کر سکتے، کسی کام نہیں آ سکتے. الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، مگر اس شخص کی طرح جس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں اپنے دونوں ہاتھ، کباسط کفیہ الی الماء، پانی کی طرف ہاتھ پھیلایا ہوا ہو، لیبلغ فاہ، اور وہ آرزو کر رہا ہو کہ پانی جو ہے اس کے منہ میں پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، اور اس طریقے سے تو پہنچنے والا نہیں. ایک شخص کنویں کے کنارے کھڑا ہو کر اور ہاتھ پھیلا کر اور دعائیں کرتا رہے کہ پانی میرے منہ میں براہ راست پہنچ جائے، تو قیامت تک نہیں پہنچے گا. اسی طریقے سے جن ہستیوں کو یہ پکارتے ہیں مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے، ان کی وہ دعائیں اسی طرح ضائع گا اور بیکار جاتی ہیں، جیسے وہ شخص کے جو کھڑا ہو کر اور کہے کہ میرے خود ہی پانی جو ہے بس خود میرے منہ تک پہنچ جائے، تو اس کی یہ دعا جیسے رائے گاہ جائے گی، ویسے ہی ان کا معاملہ ہے. وما ہوا بھی پانی دی، اور وہ پانی اس طریقے سے پہنچنے والا نہیں ہے اس تک. وما دعا الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ سب کے سب رائے گاہ ہیں، وہ صدا بصیرہ ثابت ہوگی. وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، اور اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں وہ سب کے جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، طوعا وکرہا، خوشی سے یا جبرن. اللہ کے سامنے ہر چیز سجدہ ریز ہوتی ہے. وظلالهم بالغدو والآصال، اور ان کے سائے بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں صبح و شام. یہ بڑا خوبصورت انداز ہے. یہ کفار چاہے انکار کریں اللہ کا اپنی زبان سے، لاکھ انکار کریں، خود ان کا سایہ جو ہے صبح و شام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. صبح کے وقت جب سورج مشرق سے شروع ہوتا ہے، ان کا سایہ جو ہے وہ مغرب کی طرف پڑ رہا ہوتا ہے. شام کو جب غروب ہوتا ہے، ان کا سایہ مشرق کی طرف ہوتا ہے، گویا وہ سجدہ ریز ہو رہا ہے اللہ کے سامنے. آئے تو سجدہ ہے یہیں پر سجدہ کرنا ہوگا. بسم اللہ وله آخرہ. قل من رب السماوات والارض، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے مالک رب آسمانوں اور زمین کا. قل اللہ، اور انہیں بتا دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے. قل افتخذتم من دونہ اولیاء، ان سے کہیے کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر تم نے کسی اور کو اپنا سرپرست اور مالک اور معبود سمجھا ہے، حمایتی سمجھا ہے، اس کو اختیار کیا ہے. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کوئی بھی جو اور ہے جس کو تم نے وہ مقام دیا ہے، وہ اپنے بارے میں بھی کسی نفع اور کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو شرک اور کفر کے اندھیاروں میں بھٹک رہا ہے اندھا بن کر، اور ایک وہ ہے جسے اللہ نے نور ایمان بخشا ہے اور وہ آنکھیں کھول کر منزل کی طرف بڑھ رہا ہے اس کی طرف. اب حل تستوی الظلمات والنور، یا کیا اندھیرے اور نور روشنی برابر ہو سکتے ہیں. ام جعلوا للہ شرکا، کیا انہوں نے اللہ کے کچھ شریک مقرر کر دیے، ٹھہرا لیے ایسے شریک کے خلقوں کا خلقی ہی، کہ انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے. فتشابہ الخلق علیہم، جس کے سبب ان کو خلق میں اشتباہ لاحق ہو گیا، کچھ معبودان کی مخلوق ہے، کچھ اللہ کی مخلوق ہے، لہذا وہ مشکل میں پڑ گئے ہیں کہ کس کو اپنا خالق مانے. اور اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے ہر شے کا. وهو الواحد القهار، کوئی شریک نہیں ہے اس کا، وہ اکیلا ہے، تنہا ایک، القہار، اور وہ سب پر چھایا ہوا ہے اس کا اقتدار. انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے بلندی سے پانی نازل کیا، بارش برسائی. فسالت اودیۃ بقدرہا، پھر وادیاں بہہ نکلی اپنے اپنے ظرف کے مطابق. پہاڑی علاقوں میں یا جیسے فوٹوار کا علاقہ ہے، جب بارش ہوتی ہے تو پھر پانی کے کچھ راستے بنے ہوئے ہیں, وہ سارا پانی جو ہے وہ انکیچمنٹ ایریا جو ہوتا ہے وہ وادی کے اندر جو نشیب میں ہے وہاں جمع ہوتا ہے, اور پھر جتنی بڑی وادی ہے جتنا اس کا انکیچمنٹ ایریا ہے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ندی بڑی ہوگی, اور چھوٹا ایریا ہے تو چھوٹی ندی ہوگی, چھوٹا نالا ہوگا. تو بارش کے برسنے سے فسادت اودیت وادیاں بہ نکلی بقدر ہی اپنے اپنے ظرف کے مطابق, اپنے اپنے والیوم کے مطابق. فاحتمل السیل زبد الرابیا, اور پھر اٹھا دیا سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا نقشہ کہ وہ پانی پھر بہت تیز ہوتا ہے پہاڑی علاقوں میں, وہ جو بارش کا سیلابی پانی آتا ہے اچانک وہ بہت تیز ہوتا ہے اور اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے, خس و خاشاک کوڑا کرکٹ بھی اس کے اوپر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے جھاگ اوپر ہوتا ہے بہت زیادہ. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ, اور اسی طرح جس چیز کو یہ تپاتے ہیں آگ میں, ابتغاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ, زیورات بنانے کے لیے یا کچھ اور چیز اس جیسی بنانے کے لیے, جب وہ اس دھات کو پگھلاتے ہیں آگ میں, زبد المثل, تو ویسا ہی جھاگ اس کے اوپر بھی آ جاتا ہے, جو کھوٹ ہوتا ہے اس کے اندر آلائش ہوتی ہے اس دھات کے اندر, وہ میل کی شکل میں, میل کی چیل جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے جھاگ کی شکل میں. اب جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انہیں زیادہ اس کا علم ہوگا, لیکن قرآن مجید تو سب کے لیے ہے. تو ایک عام مشاہدہ وہ تو ہے سب کا کہ پہاڑی جب ندی نالے اچانک جو بارش کی وجہ سے سیلابی پانی کا جو ایک ریلا آتا ہے اس کے اوپر جھاگ ہوتا ہے, کوڑا کرکٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے زیورات بنانے کے لیے, ان پر بھی میل کچیل جھاگ کی شکل میں جمع ہوتا ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اسی طرح اللہ تعالیٰ ٹکراتا ہے حق و باطل کو. اس میں حق کیا ہے؟ پانی حق ہے اور جو اوپر جھاگ ہے وہ باطل ہے, لیکن جھاگ سواری کس پہ کر رہا ہے؟ اسی پانی پر. بظاہر جو ہے وہ جھاگ اس کی زیادہ ایک ہیبت سی ہوتی ہے جو آ رہا ہے, لیکن وہ صرف باطل ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, وہ توڑ جائے گا, خشک ہو جائے گا, اصل شے پانی. اسی طرح دھاتوں کو جب پگھلایا جاتا ہے تو اوپر جو ہے جھاگ آ جاتا ہے, وہ تو بالکل بے حقیقت سی شے ہے, اصل قیمتی شے تو وہ نیچے ہے دھات. حق و باطل کا اسی طرح ٹکراؤ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. بظاہر باطل جو ہے اس کا بڑا, اس کی ہیبت بھی ہوتی ہے, اس کا بڑا والیوم ہوتا ہے, نظر وہ آتا ہے کہ وہ شاید اوپر ہے, حاوی ہے. ساتھ میں زبد و فیض ہے زفان, تو جو جھاگ ہے وہ تو اڑ جاتا ہے, خشک ہو کر ہوا میں تحلیل ہو جائے گا. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَنْقُصُ فِي الْأَرْضِ, اور وہ چیز جو لوگوں کے کام آنے والی ہے, نفع بخش ہے, وہ زمین میں برقرار رہتی ہے, حق رہ جاتا ہے باطل نابود ہو جاتا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ, اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے. یہ جو مارکس نے فلسفہ دیا تھا ڈائلیکٹکس کا, ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم تو مارکس کا تھا, ہیگل نے ڈائلیکٹکس کا ایک نظریہ پیش کیا تھا, اس میں بھی یہ حق و باطل کا ٹکرانا ایک درجے میں تھا. یہ کوئی بھی ایک نظریہ جو ہے وہ ایک تھیسس کی شکل اختیار کرتا ہے, اس کا اینٹی تھیسس جنم دیتا ہے, پھر ان میں ایک ٹکراؤ ہوتا ہے, پھر جو خیر ہے وہ رہ جاتا ہے, جو بہتر چیز ہے وہ باقی رہتی ہے, اور جو لوگوں کے لیے ایک فائدہ مند کم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور اس طریقے سے جو رہ جاتی ہے چیز وہ پھر آگے اسی پروسیس سے, ٹکراؤ سے حق و باطل کے, وہ اور آگے اس کا پروسیس آف ایولوشن جو ہے برقرار ہوتا ہے. تو مختلف انسان جو ہے گویا درجہ بدرجہ ارتقائی مراحل طے کر رہا ہے, یہ ایک اس کا فلسفہ تھا. تو بہرحال حق و باطل کا جو وارتہ ہے, ٹکراؤ ہے, وہ یہاں پر بھی بالکل واضح کیا گیا, جو لوگوں کے لیے فائدہ مند چیز ہے وہ باقی رہ جائے گی, اور جو جھاگ تھا جو بیکار چیز تھی جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی وہ نیست و نابود ہو جائے گی. اور الٹیمیٹلی اب اسی کو ہم آگے بڑھائیں تو اب آخری مارکہ جو ہونا ہے حق و باطل کا, اس میں حق باقی رہ جائے گا انشاءاللہ, اور اس وقت باطل کا جھاگ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. یہی دجال ہے. دجال کا مطلب ہے فریب. دجل یہی ہے کہ وہ جھاگ اتنا زیادہ ہے کہ حق بالکل اس کے نیچے بظاہر دب کر رہ گیا ہے, بے حقیقت محسوس ہوتا ہے, لیکن حق حق ہی ہے, الٹیمیٹلی اس کو غالب آنا ہے. اس سے پہلے یہ مارکہ کتنے عرصے جاری رہتا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے, اور حق کے لیے پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں, یہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ پھر کون قربانیاں دیتا ہے, کون اس کے لیے کوشش کر رہا ہے, کون اس کے دین کے غلبے کے لیے رسول کے طریقے پر چل رہا ہے, اس کے مطابق جو ہے کام کر رہا ہے, یہ سارا ہمارا امتحان ہو رہا ہے. مار کا حق و باطل اپنی جگہ چل رہا ہے. للذین استجابوا لربهم الحسنی, وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا, اپنے رب کی ہر پکار پر لبیک کہی ہے, ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. والذین لم یستجیبوا له, اور وہ لوگ جو رب کے حکم کو نہیں مانتے, لو ان لہ ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ, اگر ان کے لیے وہ سب کچھ ہو کہ جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور بھی ہو, اس سب کے وہ مالک بن جائے, لافتدوا به, ان کی خواہش ہوگی کہ وہ سب فدیے میں ان کے عوض قبول کر لیا جائے. اس وقت تو اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں, ہنسی مذاق کا نشانہ اڑاتے ہیں, پاؤں تلے مسل رہے ہیں اللہ کے احکامات کو, لیکن جب وہ وقت آئے گا تو اگر ان کے پاس جتنی زمین کا کل مال و اسباب ہے اس سے دگنا اور بھی ہو جائے, چاہیں گے کہ سب کچھ دے جائیں, ہمیں آج کے عذاب سے بچا لیا جائے. اولئک لہم سوء الحساب, ایسے لوگوں کے لیے بہت برا حساب ہے. وماواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, وبئس المہاد, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ, بھلا وہ شخص کے جو جانتا ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا اس کی طرف اس کے رب کی جانب سے وہ حق ہے. کمن ہوا عامہ, وہ برابر ہو جائے گا اس شخص کے جو اندھا ہے اور اندھوں کی طرح جو ہے وہ انکار پر تلا ہوا ہے. ان نما یہ تذکر الباب, بے شک نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو ہوش مند ہیں, جو عقل کو استعمال کرتے ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ, یہ ہوش مند لوگ, سمجھدار لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں. ولا ينقضون الميثاق, اور کسی معاہدے کو توڑتے نہیں ہیں, جو بھی عہد معاہدہ ہو جائے اس کو پورا کرنے والے ہیں. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل, اور وہ لوگ کے جو جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ انہیں جوڑا جائے. یہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا؟ ایک صلہ رحمی ہے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک بنا کر رکھنا, ان کے ساتھ بگاڑنا نہیں ہے, ان کے ساتھ ترک تعلق نہیں ہے, صلہ رحمی. ایک یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ٹھیک کرو. اللہ تعالیٰ نے بھی ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑ دیا ہے, یہی چاہتا ہے کہ تم بھی جوڑو. تو جو لوگ اپنے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی جوڑتے ہیں, وہ نذیر یسلون ما امر اللہ بھی یوں صدا ویخشون ربهم, اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, اور وہ اندیشہ رکھتے ہیں اس برے حساب کا. یہ ہے اصل میں ایک بندہ مومن کی کیفیت, کہ وہ اپنی سی کر رہا ہے, نیک اعمال کر رہا ہے, دین پر احکام پر چل رہا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ بے فکر ہو گیا, اس سے ہر دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کہیں اس نے میں پکڑ نہ لیا جاؤں. اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, وہ شخص کے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے, وہ احساس جو ہے اس کی وجہ سے اس پر خوف طاری رہا دنیا میں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور اس نے اپنی خواہشات نفس کو روک کر لگام دے کر رکھی. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, اور وہ لوگ کی جنہوں نے صبر کیا, وہی خواہش نفس کو لگام دی, یہ بھی صبر ہے. اللہ کی بندگی پر قائم رہنا, اس کے لیے بھی صبر و استقامت چاہیے. انسان کا نفس تو تقاضا کرتا ہے آرام کا, نماز کا وقت ہے اٹھنا پڑے گا, نفس تو تقاضا کرے گا کہ بھائی کیوں میں بھوک برداشت کروں, پیاس برداشت کروں, اور جب روزے سخت آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ کیا حال ہوتا ہے پیاس سے. ابھی تک تو وہ روزے ہیں کہ کوئی خاص احساس نہیں ہوتا, لیکن وہ آئیں گے, کچھ زیادہ عرصہ نہیں رہ گیا, زیادہ دور نہیں, تب پتہ لگے گا روزہ کیا ہوتا ہے. تو اس میں اپنے آپ کو روکنا, تھامنا اور قائم رہنا اللہ کی بندگی پر, فرائض دینی پر, یہ بھی ہے, یہ صبر ہے, یہ استقامت ہے. تو جن لوگوں نے یہ صبر و استقامت دکھائی ہے, اور کس لیے؟ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے, راضی کرنے کے لیے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم رکھی. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, اور جو خرچ کرتے رہے اس میں سے جو ہم نے دیا ہوا, جو کچھ بھی دیا اس میں سے اللہ کے رستے میں نکالتے رہے, پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہراً بھی, کھلے بھی اور چھپے بھی. وَيَذْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, اور جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے رہے, دفاع کرتے رہے ہیں برائیوں کا اچھے انداز میں. ایک یہ ہوگا, ایک یہ کہ کبھی کسی برائی کا ارتکاب ہو گیا تو فوراً اللہ کی طرف رجوع بھی کر رہے ہیں اور کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں اس کے کفارے کے طور پر، اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انہی کے لیے ہے وہ آخرت کا گھر، جسے قرآن نے کہا کہ اصل گھر ہے ہی وہ، اصل زندگی ہے ہی وہ، یہ وہاں جا کر کھلے گا، ابھی تو ہمیں یہی زندگی اصل نظر آتی ہے۔ جنات عدن یسکنونہا، اور وہ باغات ہیں، ریزیڈینشیل گارڈنز، جیسے فارم ہاؤس کا ایک تصور ہے جو آئیڈیل ایک سمجھا جاتا ہے کوئی رہنے کے لیے، آرام کے لیے، سکون کے لیے، تو قرآن نے بھی ظاہر ایک بات ہے کہ انسان کی اپنے اسی تخیل کے مطابق اس سے قریب ہو کر بات کی ہے، ریزیڈینشیل گارڈنز ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے، وہ بھی داخل ہوں گے، وہ منصلح بن آبائهم وازواجهم وذریاتهم، اور ان کے باپ دادا، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوں گے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ، اور فرشتے ان پر داخل ہوں گے ہر دروازے سے، سلام علیکم، اور کہیں گے انہیں تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، اور یہ بدلہ ہے تمہارے صبر کا، دین پر قائم رہنا، صبر و استقامت، اس میں پورا دین آ جاتا ہے۔ فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی عمدہ ہے یہ آخرت کا گھر، یہ جو تمہیں انعام میں ملا ہے۔ والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ، اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے رہتے ہیں، نہ اسے انہیں عہد الگ کا کوئی پاس ہے، نہ یہ کہ اللہ نے شریعت دی ہے تو اس پر جو اللہ سے عہد ہے ان کا کہ اس پر کاربند رہیں گے، اس کا کوئی احساس ہے۔ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، اچھے عمل نہیں کر رہے، یہ ساری صورتیں ہیں اس کی۔ ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک لہم اللعنت ولہم سوء الدار، ایسے ہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور بہت برا گھر ہے، برا انجام ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی کشادہ فرماتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ رکھا ہے بطور آزمائش، اور یہ اس کی اپنی ثوابید ہے، کس کو زیادہ دے کے آزمانا ہے، کس سے لے کر آزمانا ہے، یہ فیصلہ اس کا۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ لوگ تو فریفتہ ہیں دنیا کی زندگی پر، اسی میں مگن ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے مگر متاع حقیر، بالکل اس کی کوئی حیثیت۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات العظیم۔